بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی 101 اور 102 نمبر آیات مشہور آیات ہیں، جنہیں عموماً جادو کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ریفرنس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ان آیات کا مفہوم بتاتا ہوں کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، تو اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا اسے جانتے ہی نہ ہو، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ آیات عموماً جادو کی ایگزسٹنس کے لیے ایک ریفرنس کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، جو بالکل سچ بات ہے۔ ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جادو واقعی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن آج ان آیات کی روشنی میں آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، اور جو کچھ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا اس میں سے کچھ بھی میری طرف سے نہیں ہے، یہ سب تاریخ میں لکھا ہوا ہے، ڈاکیومنٹڈ فارم میں موجود ہے، اور ان میں سے کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جن پر آپ کو پھر یقین نہیں آئے گا، لیکن کبھی کبھی سچ فکشن سے زیادہ حیرت ناک ہوتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو میں آپ کو اس وقت کی دنیا کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ کیسے یروشلم اس وقت روم کے زیر حکم تھا، اس وقت یونان بھی روم کے زیر حکم تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 115 سال پہلے سلک روڈ اپنی پوری شان کے ساتھ یروشلم، یونان اور روم کو انڈیا اور چائنا کے ساتھ کنیکٹ کر رہی تھی۔ دنیا کے بڑے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علوم اور اشیاء کا تبادلہ کر رہے تھے۔ ان علوم میں دریافت ہوا ایک تقریباً نیا علم میڈیکل سائنس تھا، جس کی معراج کا معجزہ دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ 17 چیپٹر میں وہ ساری ڈیٹیل سن چکے ہیں کہ کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مٹی کی ایک شبیہ بناتے، اس میں پھونک مارتے اور وہ اللہ کے حکم سے ایک زندہ پرندہ بن کر اڑ جاتا، کیسے وہ پیدائشی اندھوں اور کوڑ یعنی لیپروسی کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے شفایاب کرتے، اور کیسے اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میڈیکل سائنسز کی معراج دکھائی، یعنی 4 مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کی خبریں روم، یونان، عرب اور انڈیا تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، اور اس پوائنٹ سے آگے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات ہماری گائیڈنس کرتی ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا، تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے ڈال دیا گویا اسے جانتے ہی نہ ہو، اور اس چیز کے پیچھے لگے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ اہل کتاب کی 2 کتابیں، تورات اور زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پر آئی تھیں، جو کہ دونوں رسول تھے۔ ان کے بعد اہل کتاب کے درمیان کئی نبی آئے، لیکن ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والے اگلے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو انجیل لے کر آئے، وہ انجیل جو ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھی، اور تب ان کے ایک فرقے نے اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیا اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جسے شیاطین سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے معجزات میں سے 3 معجزات ایسے تھے جنہیں دیکھ کر یروشلم، روم اور یونان تینوں میں ایک ہلچل سی پھیل گئی تھی۔ وہ 3 معجزات تھے، مٹی کے پرندوں کو اڑانا، بیماروں کو ٹھیک کرنا اور مردوں کو زندہ کرنا، اور یروشلم، روم اور یونان تینوں میں یہ جاننے کی ایک دوڑ شروع ہو گئی کہ عیسیٰ نے یہ 3 کام کس طرح پرفارم کیے ہیں۔ معجزات کے تو وہ لوگ پہلے انکاری تھے، اور ہمیں اس آیت سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اہل کتاب کا ایک گروہ معجزات کا انکاری تھا۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ 2 باتوں سے۔ پہلی بات، کیونکہ یہ آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا بھی اعلان کرتی ہے کہ انہوں نے کفر نہ کیا تھا۔ یہ اعلان اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس گروہ کا کہنا تھا کہ سلیمان تو جادو کے ذریعے ہواؤں، جنات اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سلیمان کی یہ حکومت خدائی طور پر معجزانہ طریقے سے نہیں ہے، بلکہ کسی جادو کے ذریعے چل رہی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی براءت کی کہ انہوں نے کوئی کفر نہیں کیا۔ اور دوسری بات، سورہ صف کی 6 آیت، جو بالخصوص ہے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ جیسے اس گروہ نے سلیمان علیہ السلام کی معجزانہ حکومت کو جھٹلا لیا تھا، بالکل ویسے ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور یقین کر کے بیٹھے کہ یقیناً عیسیٰ کے پاس کوئی ایسا چھپا ہوا علم ہے جس سے انہوں نے یہ باتیں پرفارم کی ہیں۔ اور پھر اہل کتاب کے اس خاص گروہ اور اس کے ماننے والوں نے کچھ ایسے علوم دریافت، ایجاد یا انوینٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کے پیچھے پڑ گئے کہ جس سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات کو کاپی کر سکیں۔ بیماروں کو ٹھیک کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، ایسے علوم جن کے اثرات آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے زمانے تک بھی پہنچے ہیں، یہاں تک کہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیسے بڑے بڑے نام اس پریکٹس کا شکار ہوئے، وہ نام جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اس چیپٹر میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے انسپائر ہو کر وہ گروہ جن علوم کے پیچھے پڑا، وقت کے ساتھ ان علوم کا کچھ حصہ پوشیدگی میں چلا گیا، لیکن اس میں کچھ نئی شاخیں بھی نکلیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ نئے علوم بھی داخل ہوتے گئے جنہوں نے اس کی شکل کو صرف اور صرف مزید بگاڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کاپی کرنے کی پریکٹس شروع ہوئی قدیم مصری زبان کے ایک لفظ خیمی سے۔ اس لفظ کا مطلب ہے مصر کی کالی مٹی۔ اس لفظ کا استعمال دراصل مصر کے بلیک آرٹس کے لیے ہوتا تھا، اور اس کے پیچھے سوچ یہ تھی کہ عیسیٰ خیمی جیسا کوئی علم استعمال کر کے یہ معجزات پرفارم کرتے تھے۔ اور وقت کے ساتھ جب یہ لفظ عرب دنیا میں پہنچا تو خیمی کے ساتھ ایک عربی لہجہ ال بھی شامل ہو گیا، اور اس نئے لفظ کی ایک مکمل شکل بنی الخمی، یا پھر جیسے میں اور آپ آج الکمی کے نام سے جانتے ہیں۔ اور اس وقت الکمی کے علوم کا مقصد ایک ایسی دوا بنانا تھا جو تمام بیماریوں کے لیے شفا کا کام کرے، بالکل ویسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ زندگی کو طول دینے والے تریاک یعنی الکسیر آف لائف کا کام کرے جس سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے، بالکل ویسے جیسے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے تھے۔ اور اس علم کا میگنم اوپس یعنی اس کا سب سے عظیم مقصد ایک پرفیکٹ جسم بنانا تھا۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کاپی کرنے کے لیے ان کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد مصر میں ایک شخص سامنے آیا جس کا نام زوسیموس تھا۔ مصر ابھی روم کے ہی زیر حکم تھا۔ زوسیموس عیسیٰ علیہ السلام کے اندھوں اور کوڑھیوں کو چھو کر ٹھیک کر دینے والے معجزے سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھا۔ اس نے کتاب بھی لکھی تھی کائروک میٹا، یعنی کہ وہ چیزیں جو چھو لینے سے ہوں۔ اور اس کتاب کے اندر تمام ڈسکشن الکمی کے کانسیپٹس پر کی گئی ہے۔ پھر اسی دور میں ایک عورت بھی سامنے آئی جو ماریا دا جیوس یا یہودی ماریا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مٹی کے پرندوں میں پھونک مار کر انہیں اڑا دینے کے معجزے سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی، اور اس عورت نے بھی الکمی پر لکھا جس میں وہ جسم روح کے ساتھ جسم کے رشتے اور روح جسم میں کیسے جاتی ہے کہ متعلق اپنے کام کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے بعد ایک شخص سامنے آتا ہے جس کی حقیقی شناخت کیا تھی یہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ وہ خود کو ہرمس تھرس میجسٹم کہہ کر متعارف کرواتا تھا، یعنی کہ ہرمس تھرائس گریٹسٹ۔ اب اس لفظ کا ایگزیکٹ اردو ترجمہ کرنا مشکل ہے، لیکن اس کا قریب ترین معنی ہوگا ہرمس 3 مرتبہ عظیم ترین۔ بہرحال اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سمجھنے کے لیے عیسیٰ سے پہلے اور بعد کے تمام علوم پر 42 کتابیں لکھی، جن میں اس نے ستاروں کے رازوں اور تخلیق کے رازوں جیسے موضوعات پر بات کی۔ انفیکٹ اس وقت تک ان لوگوں کی دلچسپی کے حلوم اس حد تک خطرناک اور ٹیڑے ہو چکے تھے کہ ایک رومن بادشاہ ڈائیوکلیشین نے الکمی پر جتنی کتابیں میسر تھیں وہ سب جلوا دیں، اور آج ہمیں ان کتابوں کی ایگزسٹنس کا پتہ صرف ایسے 2 پاپائرسز کے بچ جانے سے چلتا ہے جن کے اندر کچھ ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ کیسے عیسیٰ کے بعد کچھ لوگ الکمی کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ وہ دونوں پاپائرسز اس وقت ہالینڈ کی لائیڈن یونیورسٹی اور سویڈن میں موجود ہیں، اور یہ اس طرح بچ گئے کہ انہیں ان کے مصنف کے ساتھ ہی دفنا دیا گیا تھا۔ ان پپائرسز کے نام لیڈن پپائرس ایکس اور سٹاک ہوم پپائرس ہیں۔ رومن بادشاہ ڈائیوکلیشن کے اس قہر اور اپنی کتابوں کی تباہی کے بعد اس گروہ نے اپنے علوم یا اپنے کاموں کو راز میں رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی شناخت کو بھی۔ اور یہ ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے کیونکہ ڈائیوکلیشن کے بعد الکیمی پر لکھی جانے والی کتابوں کے رائٹرز نے اپنی کتابوں میں اپنے حقیقی ناموں کے بجائے سوڈو نیمز استعمال کرنا شروع کر دیے، مثلاً آئسس، موسس، کلیوپیٹرا، جو کہ ظاہر ہے رائٹرز کے اصل نام نہیں تھے بلکہ ایلیسز تھے۔ یہاں تک کہ ساتویں صدی تک الکیمی مکمل طور پر ایک رازدارانہ قسم کا علم بن چکا تھا، اور اس وقت پھر یہ علم خالد بن یزید کے دور میں، یعنی اموی دور حکومت میں، عرب تک بھی پہنچ گیا۔ خالد بن یزید اسی یزید کا بیٹا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں موجود تھا۔ بذات خود خالد بن یزید الکیمی میں ملوث تھا یا نہیں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن ایک مرتبہ اس کے ایک ٹیچر المدائنی نے خالد کے بارے میں لکھا تھا کہ خالد اس چیز کا پیچھا کر رہا ہے جو ناممکن ہے۔ اب وہ اگزیکٹلی کون سی چیز تھی جس کی بات المدائنی کر رہے تھے شاید ہم کبھی بھی نہ جان سکیں، کیونکہ المدائنی کا زیادہ تر کام گم چکا ہے۔ الکیمی کی دنیا میں تیزی سے پھیلنے کی ایک وجہ سلک روڈ بھی تھی۔ یہ علوم تیزی کے ساتھ روم، یونان، عرب اور انڈیا میں شیئر ہو رہے تھے۔ انڈیا کے متعلق ہم ایسے جانتے ہیں کہ دسویں صدی کے ایک مشہور نام ابو ریحان البیرونی نے لکھا تھا کہ جب محمود غزنوی کے دور میں ہم گجرات پہنچے تو میں نے یہاں الکیمی جیسا ایک علم دیکھا جسے سنسکرت میں رسیانہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس رس کو حاصل کرنے کا ہنر جو تمام بیماریوں کو ٹھیک کر دے، زندگی بڑھا دے، پیدائشی بیماریوں کو دور کر دے، اور ان بیماریوں سے بھی نجات دے جس کے علاج کی کوئی امید نہ بچی ہو۔ جس انڈین الکیمی کے متعلق ابو ریحان البیرونی بات کر رہے تھے اس کے متعلق مزید ٹیکسٹ تانترک اور جین لٹریچر میں بھی ملتا ہے۔ انفیکٹ ہسٹری آف انڈین میڈیکل لٹریچر میں اب تک 39 ایسی کتابیں دریافت ہو چکی ہیں جو الکیمیکل کانسیپٹس پر بات کرتی ہیں، یعنی کہ معجزاتی طور پر بیماریوں سے شفا، بالکل اسی معجزے کی کاپی کرنے کی کوشش جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں صدی میں کچھ کتابیں یونانی سے عربی اور لیٹن میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھیں۔ ان کتابوں میں زیادہ تر کتابیں وہ تھیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد 300 سال کے اندر اندر لکھی گئی تھیں، وہ کتابیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان معجزات سے انسپائر ہوئے علوم پر بات کرتی تھیں۔ ان علوم میں ان مصری کہانوں کے علوم بھی تھے جو وہ صدیوں سے سیکھ رہے تھے۔ ان کتابوں میں موجود علوم مختلف نوعیتوں کے تھے اور انہیں مجموعی طور پر ہرمیٹیکا کلیکشن کہتے ہیں۔ ہرمیٹیکا کلیکشن کا ایک بڑا حصہ الکیمی سے متعلق ہے، جس کی اس کلیکشن میں سب سے بڑی اور مشہور کتاب سر الخلق وصنۃ الطبیعہ ہے۔ یہ کتاب 8ویں صدی میں یونانی سے عربک میں ٹرانسلیٹ ہوئی تھی، اور اس کتاب میں شاید سب سے عجیب پارٹ وہ ہے جہاں اس کتاب کا اوریجنل رائٹر اپولونیس لکھتا ہے کہ جب الکیمی کا علم رازداری میں چلا گیا تو اس کے راز زمرد کی ایک تختی پر لکھ کر دفنا دیے گئے تھے، اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے اس نے ترکی کے ایک شہر تیانا میں ہرمس کا ایک مجسمہ دیکھا جس کے پیروں کے نیچے چھپے ایک تہ خانے میں اسے زمرد سے بنی ہوئی ایک گہرے سبز رنگ کی ایک ٹیبلٹ ملی جس پر بہت سے الکیمیکل راز لکھے ہوئے تھے، جہاں سے پھر خود اس نے الکیمی سیکھی۔ زمرد سے بنی ہوئی یہ تختی جس پر الکیمی کے راز لکھے تھے دی ایمرلڈ ٹیبلٹ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس میں چھپے رازوں کے بارے میں 10ویں صدی میں مصر کے ایک لکھاری ابن عمیل نے کتاب بھی لکھی تھی کہ کیسے الکیمی کے علوم کو لوح الزمرد میں چھپا دیا گیا تھا۔ اس کتاب کا نام ماء الورقی و ارض النجمیہ، یعنی چاندی کا پانی اور ستاروں بھری زمین۔ عجیب بات یہ ہے کہ جس عربی کتاب میں زمرد کی اس ٹیبلٹ کا ذکر ہے اسے بعد میں لیٹن میں ضرور ٹرانسلیٹ کیا گیا تاکہ یورپ بھی اس علم کے متعلق جان سکے۔ اس کلیکشن میں باقی کتابیں بھی بہت عجیب و غریب ٹاپکس پر ہیں، مثلاً قضیب الزحبی یعنی سونے کی سلاخ، اسرار النجوم یعنی کہ ستاروں کے راز، یا پھر مفتاح النجوم یعنی کہ ستاروں کی چابیاں۔ ان کتابوں میں صحیح علوم اور خطرناک علوم میں فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ مثلاً زلزلوں اور بادلوں کے گرجنے اور ان چیزوں کے انسان پر اثرات، پودوں اور جانوروں کی میڈیکل خصوصیات یعنی ہم ان سے کیا کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اور پتھروں کے اثرات کے بارے میں۔ انفیکٹ یہ آخری دو ٹاپکس یعنی پودوں کی خصوصیات اور پتھروں کے اثرات ماننے والے اس گروہ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر بتاؤں گا۔ لیکن کیا آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ ان کتابوں کے نام بھی ایسے ہیں کہ دیکھنے یا سننے والا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ کتاب کس بارے میں ہے؟ انفیکٹ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ الکیمی پر لکھی گئی کتابیں زیادہ تر سوڈو نیمز کے ساتھ لکھی جاتی تھیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ الکیمی کے پریکٹس پر پابندی رہی ہے۔ اس میں صحیح اور خطرناک علوم کا فرق بہت دھندلا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ یہ کتابیں انتہائی انکوڈڈ زبان میں ہوتی تھیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری الفاظ کچھ اور ہوں لیکن اس میں چھپا ہوا مطلب کچھ اور ہو، اور اس مطلب کو وہی سمجھ سکے گا جسے پہلے سے اس علم کا پتہ ہوگا۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے سر الاسرار یعنی رازوں کا راز۔ اس کتاب میں الکیمی کے اصول اور معجزات کے راز کے بارے میں ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرنے کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ کتاب خالصتاً انکوڈڈ زبان میں لکھی ہوئی ہے، جسے ڈیک نیمز کہتے ہیں۔ میں آپ کو اس کا ایک پیراگراف پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سچ کہ جس میں کوئی شک نہیں، جو اوپر ہے وہ اس سے ہے جو نیچے ہے، اور جو نیچے ہے وہ اس سے ہے جو اوپر ہے، سب مل کر ایک معجزے پر کام کر رہے ہیں۔ اس کا باپ سورج ہے اور اس کی ماں چاند ہے۔ اسے زمین نے اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور ہوا نے اس کی پرورش کی ہے، جس سے زمین آگ کی بن جائے۔ زمین کو وہ دو جو بہت ہلکا سا ہو، تو وہ پوری قوت سے آسمان کی طرف جائے گا اور اس پر غالب آ جائے گا جو اوپر ہے اور جو نیچے ہے۔ یہی وہ کتاب سر الاسرار ہے جس کا لیٹن میں بھی ترجمہ سیکریٹم سیکریٹورم کے نام سے ہوا تھا، اور پھر 16ویں صدی میں سر آئزیک نیوٹن، جن کے نام سے آپ سب واقف ہیں، انہوں نے اس کتاب کا لیٹن سے انگلش ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ اس وقت بھی کیمبرج یونیورسٹی کی کنگز لائبریری میں پڑا ہوا ہے۔ البتہ اپنے انگلش ترجمے میں نیوٹن نے ایک سطر لیٹن ہی میں رہنے دی تھی، سک منڈس کریٹس است، یعنی کہ اس طرح سے دنیا بنی۔ آگے چل کر میں آپ کو آئزیک نیوٹن کے متعلق کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بہرحال ان انتہائی حد تک انکوڈڈ اور انتہائی رازدارانہ زبان میں لکھی گئی کتابیں، جنہیں عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، کتاب السر یعنی رازوں کی کتاب، کتاب الحرمس جو سانپ، بچھو اور تمام زہریلے جانوروں کے زہر اور ان سے ملنے والے پوشیدہ فوائد کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ان کتابوں کو ریسرچ کے مقصد سے پڑھنے اور دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ان علوم میں خدا کے وجود سے انکار کیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ وہ لوگ خدا کو مانتے تھے۔ وہ صرف خدا کی بنائی ہوئی تخلیق کے رازوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ کس طرح بیماری کو صرف چھو کر دور کیا جا سکتا ہے، یا کس طرح مردوں کو موت سے واپس لا کر زندہ کیا جا سکتا ہے، یا پھر زندگی کو طول دیا جا سکتا ہے، یا پھر مٹی کے پرندوں کو ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے۔ اور ان علوم پر اپنی ریسرچ کے دوران میں نے ایک نام ایسا بھی دیکھا جسے میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ الکیمی کے سبجیکٹ پر مسلمانوں کا کیا گیا کام بہت ہی بہتر طریقے سے ڈاکیومنٹڈ اور محفوظ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے الکیمیکل علم سے ہی سائنس کی ایک نئی برانچ نکلی تھی جسے آج میں اور آپ کیمسٹری کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بالکل شروع کے مسلمان کیمسٹ یا کیمیا دانوں میں شاید سب سے مشہور نام جابر بن حیان کا ہے، جو آپ سب نے سن رکھا ہوگا، لیکن آپ میں سے بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جابر بن حیان دراصل ایک سوڈو نیم تھا۔ ان کے بارے میں لکھا یہی ہے کہ یہ 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر تھے۔ اس نام یعنی جابر بن حیان کا پہلا تذکرہ 987 میں ایک بغدادی ببلیوگرافر ابن الندیم کی کتاب الفہرست میں ملتا ہے۔ اس کتاب میں ابن الندیم نے جابر بن حیان کے بارے میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جابر بن حیان نام کا کوئی شخص کبھی ایگزسٹ کیا ہی نہیں، لیکن میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ مجھے لگتا ہے کہ جابر بن حیان ایگزسٹ کرتے تھے، لیکن شاید ان کا حقیقی نام کچھ اور تھا۔ جابر بن حیان واقعی ایگزسٹ کرتے تھے یا نہیں، یہ اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس نام سے لکھی گئی کتابوں میں سے کچھ کتابیں آج بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور وہ سبھی صرف سلفیورک ایسڈ پر نہیں، بلکہ ان میں سے کچھ کتابیں تو بہت ہی غیر معمولی ٹاپکس پر بات کرتی ہیں۔ مثلا کتاب البحث، ایک بہت بڑی کتاب جو ایک خاص ٹاپک پر بات کرتی ہے، علم التلسمات، تلسم کا علم، ایسے موضوعات جو سائنس ہیں یا فکشن کہنا مشکل ہے۔ کتاب الملک یعنی بادشاہوں کی کتاب، جو تلسمانز یا جادوئی پتھروں اور ان کی خصوصیات پر بات کرتی ہے۔ جابر بن حیان کی زندگی اس چیپٹر کا موضوع نہیں ہے، لیکن ان کے نام سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مقصد تکوین تھا، اور اپنے اس مقصد کا ذکر وہ اپنی کتاب الملک میں بھی کرتے ہیں۔ ویسے تو ان کی کتابیں بہت زیادہ انکوڈڈ زبان میں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ہر کسی نئے پڑھنے والے کے لیے ہیں بھی نہیں، لیکن ان کی کتابوں کو مکمل طریقے سے وہی سمجھ سکتے ہیں جو الکمی کے علم سے واقف ہوں۔ رہی بات تکوین کی، تو میں آپ کو تکوین کا مطلب ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی کی مصنوعی پیدائش، تخلیق کرنا، خلق کرنا، کسی بے جان چیز کو جاندار بنانا۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جابر بن حیان کے اس نظریے کو آنے والے بہت سے مسلمان کیمسٹس، مثلا الکندی، البیرونی، ابن سینا اور ابن خلدون نے غلط کہا اور اس کا رد بھی کیا تھا۔ جابر بن حیان اکثر جگہوں پر یونانیوں کے علم سے انسپائرڈ نظر آتے ہیں، اور یونانی فلسفے کے مطابق اس کائنات کی ہر چیز چار عناصر سے مل کر بنی ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ مسئلہ ہے کہ ایک انسان کہ جو مٹی سے بنا ہے، اس میں موجود سانس ہوا ہے، اس میں موجود خون پانی ہے، اور اس کے جسم کی حرارت آگ کی وجہ سے ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد شروع ہونے والی یونانی الکمی پڑھنے میں آسان نہیں ہے، اور جو الکمی جابر بن حیان تک پہنچی تھی وہ ریئل سائنس کم اور جادو زیادہ لگتی تھی۔ اس کی ٹیکنیکل رائٹنگ اتنی مشکل تھی کہ اس میں چیزوں کی کوئی سینس بنتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی تھی۔ بہرحال یونانیوں کی ڈائریکشنز کو فالو کرتے ہوئے جابر بن حیان نے مٹی کا ایک پرندہ بنانے کا بھی ایکسپیریمنٹ کیا تھا، جس میں انہوں نے یونانیوں کے چار بیسک ایلیمنٹس یعنی مٹی، آگ، ہوا اور پانی استعمال کیے تھے، لیکن پھر اپنی طرف سے تین مزید چیزیں بھی ڈالی تھیں، نمک جو ان تمام ایلیمنٹس کو یکجان رکھے، سلفر جو ان ایلیمنٹس میں کمبسشن یعنی شعلہ پیدا کرے، اور پارا جو اس تمام محلول کے اندر میٹل یعنی دھاتی خصوصیات بھی پیدا کرے۔ جابر بن حیان نے یہ تجربہ واقعی کیا یا نہیں، اس کا ذکر مجھے سوائے ایک سورس کے اور کہیں نہیں ملا، لیکن کیا اس وقت ایسے تجربات کا ہونا ناممکن تھا؟ شاید نہیں۔ 11ویں صدی میں پھر ایک نسبتاً دلچسپ بات ہوئی۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الکمی میں زندگی جیسے ایک معجزے کے رازوں کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ 11ویں صدی میں ایک انگریز رابرٹ چیسٹر نے عربی میں موجود الکمی کی ایک کتاب رسالات ماریانوس الراہب الحاکم کو لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا، لیکن وہ لفظ الکسیر یعنی زندگی کے معجزے کو مس ٹرانسلیٹ کر کے زندگی کی ہمیشگی لکھ گیا، اور تب سے لے کر آج تک جب بھی انگلش میں الکسیر کی بات کی جائے تو اس سے یہی مراد لی جاتی ہے کہ ایک ایسا تریاک جو زندگی کو طول دے، یا پھر ایک تیز بہدف دوا جس کے کھانے سے کبھی کوئی شخص بیمار نہ ہو۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کاپی کرنے میں ان لوگوں نے صرف یہی کانسیپٹس ڈیولپ نہیں کیے، بلکہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو زوسیموس کے بارے میں بتایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد آنے والے اس ایجپشن الکیمسٹ کا یہ ماننا تھا کہ عیسیٰ کے پاس ایک جادوئی خصوصیات والا پتھر تھا جس کے ساتھ وہ پرندے بنا کر زندہ کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ بھی ماننا تھا کہ یہ پتھر عیسیٰ اور ان سے پہلے کے انبیاء کے پاس بھی تھا، جس کی وجہ سے ان کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور ان لوگوں کے انبیاء پر یہ الزامات تو ہر دور اور ہر عہد میں لگتے آئے ہیں، اور قرآن پاک میں تو جگہ جگہ ان کے ایسے الزامات کا ذکر ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانیاں آئیں تو کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ سبا، سورہ صافات، سورہ زخرف، سورہ احقاف، سورہ قمر، سورہ صف، سورہ مدثر، بلکہ سورہ صف والی آیات تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالخصوص عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں، کہ جب عیسیٰ ابن مریم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو صاف صاف جادو ہے. بالکل اسی طرح زوسیموس نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مٹی کے پرندوں والے معجزے پر الزام لگایا کہ ان کے پاس وہی جادوئی پتھر تھا کہ جس سے وہ پرندے زندہ کیا کرتے تھے. اور ایسے ہی ایک جادوئی پتھر کا کانسیپٹ الکیمسٹس کے درمیان آگے چل کر پارس پتھر کے نام سے مشہور ہوا. پارس پتھر، ہجر الفلسفہ، فلاسفر سٹون، جس کی خصوصیات میں پیدائشی بیماریوں کو ٹھیک کرنا، مردہ پودوں کو زندہ کرنا، ایسے لیمپس بنانا کہ جو ہمیشہ جلتے رہیں، عام قیمت والے پتھروں کو مہنگے جواہرات میں بدل دینا، اور پارے یا مرکری جیسی کسی عام دھات کو سونے اور چاندی میں تبدیل کر دینا شامل ہوگا. اور آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ان لوگوں کا پارس پتھر پر یقین صرف ماننے کی حد تک ہوتا تھا. انفیکٹ 16ویں صدی میں فرانس سے ایک نام سامنے آیا تھا، نکولس فلیمیل، کہ جو کہ ایک ریئل شخص گزرا ہے. وہ الکیمیکل طریقے سے ایک ایسا پتھر بنانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہا کہ جس کے چھونے سے پارا سونے میں تبدیل ہو جائے اور جس کے رس سے ایک لمبی عمر حاصل کی جا سکے. نکولس فلیمیل اور دوسرے الکیمسٹس نے دو ایسے پتھروں کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے کہ جو اپنے ساتھ مکس کیے جانے پر دوسرے ایلیمنٹس کی پراپرٹیز بدل دیتے ہیں. ایک سفید اور ایک گہرے سرخ رنگ کا پتھر جو دیکھنے میں اپنے وزن سے کہیں زیادہ وزنی ہوتا ہے. رہی بات سونا بنانے کی، تو سونا اس دنیا کا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، سونا ستاروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اس زمین پر آج جتنا بھی سونا ہے وہ سب ستاروں کے پھٹنے سے زمین پر آیا تھا. زمین پر سونا سنتھیٹیکلی بنایا تو جا سکتا ہے لیکن اسے بنانا آسان نہیں ہے. اس وقت سوئٹزرلینڈ میں موجود دنیا کی سب سے بڑی مشین LHC یعنی لارج ہیڈرون کولائیڈر، یہ پارٹیکل کولائیڈر ہے، اس کے اندر سونے کے ایٹمز بنائے تو جا سکتے ہیں لیکن اس میں اتنا ٹائم لگے گا کہ 200 گرام سونا بنانے سے پہلے ہی شاید قیامت آ جائے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو ہرمیٹیکا کولیکشن میں موجود ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو پودوں کی خصوصیات سے متعلق ہے. اور میں نے آپ کو اس چیپٹر کے شروع میں یہ بھی بتایا تھا کہ اس چیپٹر کی بعض باتیں آپ کے لیے ناقابل یقین بھی ہو سکتی ہیں حالانکہ وہ سچ ہوگی. اور اب جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ انہی ناقابل یقین لیکن سچی باتوں میں سے ایک ہے. میڈیٹرینین سمندر کے علاقے میں ایک جڑی بوٹی ملتی ہے جسے مینڈریک یا پھر مینڈرا گوڈا کہتے ہیں. یہ ایک جڑ ہے یعنی روٹ، لیکن یہ کوئی عام جڑ نہیں ہے. اس جڑ کی شکل و صورت حیرت انگیز حد تک انسانوں سے ملتی ہے اور اسی لیے یہ جڑ الکیمسٹس کی توجہ کا ایک طویل عرصے سے مرکز رہی ہے. اس کی خصوصیات بھی بہت عجیب ہیں. اس میں ایسے ایکٹیو بایولوجیکل الکلائڈز ہوتے ہیں کہ جو بہت آسانی سے نشے کسی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، ہلوسینیشنز دکھا سکتے ہیں، یعنی وہ مناظر جو حقیقت ہو ہی نہ. اس کے کھانے سے آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور انسان بے ہوش تک ہو جاتا ہے. یہ ساری وہ علامات ہیں جو بڑی آسانی سے اس جڑی بوٹی کے متعلق ایک ماورائی تاثر پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں. اور الکیمسٹ کی کتابوں کے اندر آپ کو جگہ جگہ اس جڑ کا ذکر ملے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد اس جڑی بوٹی کا استعمال بہت زیادہ دیکھنے میں آیا. انفیکٹ یروشلم میں اس کا استعمال تقریباً کامن ہو گیا تھا، یہاں تک کہ مورخ جوزیفس فلاویس نے بھی اس کا ذکر اپنی اینٹیکوٹیز میں کیا ہے کہ لوگ اس جڑی بوٹی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، وہ اس کے گرد ایک ایسا گڑا کھود دیتے تھے کہ اس بوٹی کا انسان جیسا دھڑ نظر آنے لگ جاتا تھا. پھر اس جڑ کو ایک رسی سے باندھ کر رسی کا دوسرا سرا کتے کے ساتھ باندھ دیتے اور کتے کو اپنی طرف آنے کا اشارہ کرتے. اس طرح کتے کے رسی کھینچنے سے یہ جڑی بوٹی زمین سے باہر نکل آتی. لیکن یہ سب بتانے کا مقصد محض آپ کو دلچسپ اور مزیدار باتیں بنانا نہیں ہے، بلکہ آپ کے سامنے الکیمی کی بنیاد کو ایکسپلین کرنا ہے، کیونکہ 13ویں صدی میں الکیمی کے علوم میں ایک ایسی چیز آ کر مل گئی تھی جو پارس پتھر، مینڈرگ اور الکسیر سے کہیں زیادہ خطرناک تھی، اور وہ تھی کبالا، یہودیوں کا صدیوں پرانا جادو.